بسم الله الرحمن الرحيم. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. پھر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو کتاب عطا کی مکمل. الذی احسن, ان لوگوں پر جنہوں نے اچھے عمل کیے. وتفصیلا لکل شیء, اور ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی. اور وہدن ورحمہ, ہدایت اور رحمت بنا دیا تورات کو. لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون, تاکہ ان لوگوں کو اپنے رب کے ملنے کا یقین ہو جائے. ھذا کتاب, اور یہ کتاب جس کو ہم نے نازل کیا, مبارک برکت والی ہے. تبعو, اور اس پر چلو, ڈرتے رہو. واتقوا لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ان تقولوا, یہ نہ کہنے لگو کہ انما انزل الکتاب علی طائفتین, تاکہ تم یہ نہ کہنے لگو کہ دونوں جماعت, دونوں فرقوں پر ہم سے پہلے کتاب نازل کی گئی. ان کنا عن دراستہم لغافلین, اور ہم کو تو کتاب کے یعنی قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے کی خبر ہی نہیں تھی. آج کے سبق میں آیت نمبر 154 155 156, پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام میں سے ان آیتوں کو آپ کے سامنے پڑھا گیا. گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالی نے جو آیتیں نازل فرمائی, اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس روایت کو نقل کرنے والے عبداللہ ابن مسعود ہے, فرمایا جن کو بھی نبی کا وصیت نامہ پڑھنا ہو جس پر مہر لگی ہوئی ہو, آؤ میرے پاس, میں تمہیں بتاؤں. اور وہ وصیت نامہ کیا ہے جو بیان کیا گیا تھا گزشتہ درس میں؟ نمبر 1 یعنی 10 باتیں ہیں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت نامہ ہے جس پر مہر لگی ہوئی ہے. ایک تو اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرنا, شریک نہ کرنا. نمبر 2 والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. نمبر 3 اپنی اولاد کو بھوک کی, فقیری کی وجہ سے, غربت کی وجہ سے, غریبی کی وجہ سے قتل نہ کرنا. نمبر 4 کھل کر چھپ کر کبیرہ گناہ نہ کرنا, زنا نہ کرنا, جتنے بھی گناہ ہیں نہ کرنا. نمبر 5 کسی کو بھی بغیر شرعی حق کے قتل نہ کرنا. نمبر 6 ولا تقربوا مال الیتیم, یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا. نمبر 7 وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ, جب بھی تول کر دو, ناپ کر دو, تو پورا پورا تول کے دینا, آدھا آدھا یا کم نہ دینا. اور نمبر 8 وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى, بات کرو تو انصاف کی کرنا, اگرچہ تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. نمبر 9 وَبِعَهْدِ اللَّهِ اَوْفُو، اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنا. اور نمبر 10 ہے وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ، سیدھے راستے پر چلتے رہنا، ادھر ادھر نہ جانا دوسرے فرق میں کہ تم ایمان سے ہٹ جاؤ اور جہنم میں چلے جاؤ. اور اخیر میں تینوں آیت کے اخیر میں اللہ نے فرمایا ذالکم وصاکم، یہ تمہیں وصیت ہے، یہ تمہیں وصیت ہے، یہ تمہیں وصیت ہے. تینوں آیت کے اخیر میں یہی لفظ اللہ نے استعمال کیا، جیسے مرنے والا مرتے وقت وصیت کر جاتا ہے اور وصیت کی بہت ویلیو ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کے نبی تمام صحابہ کرام کو یہ فرما کر جا رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں یہ وصیت کی ہے لعلکم تتقون، تاکہ ان چیزوں پر عمل کر کے تمہارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے. اس بات کو بیان کرنے کے بعد آج کے سبق میں یاد رکھو، آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء نے یہ باتیں بیان کی ہے، اور ان باتوں کا ذکر تورات میں بھی، ان 10 باتوں کا ذکر تورات میں بھی ہے. اور 5 یا 6 چیزیں ایسی ہیں جو تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنی قوم کو بیان فرمائی، اس میں سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے، ٹو بلیو ان دا ونس آف اللہ، کہ اللہ کے سوا دوسرا کوئی نہیں ہے. نمبر 2 عقیدہ نبوت، نبی کو ماننا، یہ اللہ کا بھیجا ہوا بندہ ہے، اس کا ماننا ضروری ہے. نمبر 3 باث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہر نبی یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں. نمبر 4 اخلاق سے پیش آنا، کسی کے سامنے بھی جائیں اچھے اخلاق ہو. نمبر 5 عبادت اللہ، اللہ کی عبادت کرنا، اگرچہ ہر قوم میں ہر نبی کی عبادت کچھ الگ الگ تھی، لیکن عبادت ایک ہی اللہ کی کرنا ہے، اس کا حکم دیا. یہ وہ باتیں ہیں جس کو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اپنی قوم کو بتلایا ہے. آج کا سبق بھی بہت ہی اہم ہے. فرمایا ثم آتینا موسی الکتاب، سب سے پہلے ان آیت کو سمجھنے سے پہلے ایک سوال ہوتا ہے ذہن میں، ثم آتینا موسی الکتاب، ثم کا لفظ ہے یا عربی والے زیادہ سمجھتے ہیں ثم کب بولا جاتا ہے، لیکن میں آسان الفاظ میں سمجھاؤں گا. پہلے کوئی کام ہو جائے، اب دوسرے کام کو بیان کرنا ہے، تو بیچ میں لفظ ثم کو لاتے ہیں کہ پہلے یہ ہو گیا اب یہ دوسرا کام ہے. تو بیچ میں اوپر قرآن کی وصیت کو بیان کر دیا، اب تورات کو بیان کیا جا رہا ہے، تو کہیں یہ سوال ذہن میں نہیں آئے کہ پہلے قرآن نازل ہوا ثم آتینا موسی الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ کو تورات دی تو تورات بعد میں نازل ہوئی، کہیں یہ سوال ذہن میں نہ آئے. تو اس کا جواب مجھے دینا ہے کہ ثم ہر وقت اگلی بات کے بعد دوسری بات کو بیان کرنے کے لیے نہیں آتا، یعنی another word ثم do not come always to mention about sequence، ترتیب بیان کرنے کے لیے نہیں آتا. کبھی کبھی ثم تاخیر کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. گویا موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے ایسی باتیں تورات میں دی تھی اور انہوں نے بھی یہ 10 باتیں اپنی قوم کو بتلائی تھی، اس بات کو بھی بیان کر دیا تاکہ مشرکین مکہ کے دماغ میں ہے کہ یہودی بہت بڑے لوگ ہیں، بہت بڑے لوگ ہیں، ان پر اللہ کی کتاب آئی ہے، تو وہ یہودی کو بہت بڑے سمجھتے تھے اور ان میں نبی موسیٰ بھی ہے، اس بات کو وہ سمجھ رہے تھے. تو اللہ نے دونوں کا تذکرہ کر دیا، قرآن کا بھی اور تورات کا بھی، اس بات کو بتانے کے لیے کہ جو بات اللہ نے تورات میں اتاری ہے اور جس نبی موسیٰ پر اتاری ہے وہی بات اللہ نے قرآن میں بھی اتاری ہے، اور اس کے بعد اور وہ کس پر ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ. جس طرح تم یہودیوں کو بڑا سمجھتے ہو، تم بھی اگر اس قرآن پر عمل کرو گے تو تم بھی قوم میں سب سے بڑے ہو جاؤ گے، سب سے اعلی درجے والے ہو جاؤ گے. بعض علماء فرماتے ہیں مفسرین کہ یہاں ثم آتینا موسل کتاب سے پہلے قل ہے، قل تعالو، اے میرے نبی ان تمہاری قوم کو بتلا دو کہ ہم نے موسیٰ کو تورات دی ہے، اسی طرح ہم تمہیں قرآن دے رہے ہیں. ثم آتینا موسل کتاب، گویا لفظ محذوف ہے، یہاں ہیڈن ورڈ ہے، قل لہم، قل تعالو، قل لہم. بعض مفسر کہتے ہیں اس آیت کا عطف اگلی آیت پر ہوتا ہے، قل تعالو، قل تعالو، اے میرے نبی انہیں بتا دیجئے کہ تمہارے رب نے تم پر وہ باتیں حرام کی ہے، وہی باتیں یہودیوں پر بھی حرام کی تھی. لیکن سب سے بہتر بات اور جواب تفسیر میں بہت عجیب، فرمایا اوپر بھی توحید کا ذکر ہے، اوپر بھی شرک کا ذکر ہے. اس آیت کے بعد اس سورت کے اخیر میں توحید کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، بیچ میں موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو بیان کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کی پروفت ہود کو بیان کر دیا، اشارہ کرنے کے لیے کہ جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہے. ثم آتینا موسل کتاب تماما، عجیب لفظ ہے یہاں پر، دیکھو کیا کہا، ثم آتینا موسا، ہم نے موسا کو کتاب دی، کون سی کتاب، تورات دی. اور اس کی اگلی آیت کیا ہے، وہذا کتاب انزلنا، اور یہ کتاب ہے ہم نے اس کو نازل کی. لفظ بدل دیا اللہ پاک نے، اوپر کیا ہے، آتینا ہم نے دی ہے، اور اس کے بارے میں کیا تھا، انزلنا ہم نے نازل کیا. ایک باریک اشارہ کر دیا کہ تورات مکمل اللہ نے لکھ کر بھیج دی کہ جاؤ موسیٰ کو دے دو، لیکن قرآن اتنی اہم کتاب ہے کہ ایک مرتبہ نہیں لکھی جاتی. میری نبی کی امت پر رحم کرتے ہوئے آہستہ آہستہ جیسی جیسی ضرورت پڑتی گئی، اگر ایک بار نازل کرتے تو شراب چھوڑنا مکہ والوں کے لیے بڑا مشکل تھا، کتوں کو چھوڑنا بڑا مشکل تھا، تو پہلے یوں کہا شراب پی کر، شراب پی لو لیکن نماز کی حالت میں نہ پیو، یعنی پی کر نماز نہ پڑھو. پھر اس طرح کہا شراب میں بہت فائدے نہیں ہے، کچھ فائدے ہیں زیادہ نقصان ہے. پھر کہا اب شراب حرام ہے. آہستہ آہستہ اگر اسی تورات کی طرح لکھ کر بھیج دیا جاتا تو کتنی تکلیف ہو جاتی. ایسے ہی سارے احکام ہیں، فرمایا ہم نے قرآن تورات کو ایک بار اتار دی، لیکن امت پر رحم کرتے ہوئے اللہ نے قرآن کریم کو 23 سال میں آہستہ آہستہ کبھی ایک آیت، کبھی دو آیت، کبھی تین آیت، کبھی ایک سورت، کبھی آدھی سورت، جیسی جیسی ضرورت پڑتی گئی 23 ایئرس میں اس قرآن کو نازل کیا ہے. دوسرا نقطہ ہے، اللہ نے قرآن کو لیک کر دے دیا، لیکن قرآن کریم، ایک تورات کو لکھ کر دے دیا لیکن قرآن کریم کے بارے میں اکثر جگہ پڑھو گے نحنو نقص علیک، نحنو نتلو، نحنو نتلو، ہم تلاوت کرتے ہیں. گویا اللہ تلاوت کرتا ہے جبرائیل کے سامنے، جبرائیل قرآن کی تلاوت کرتا ہے نبی محمد الرسول اللہ کے سامنے، اور نبی محمد الرسول اللہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں صحابہ کے سامنے، اور تابعین تبع تابعین. اس طرح قرآن ہم تک پہنچا ہے، اس کی طرف بھی اشارہ کیا کہ ہم نے لکھ کر نہیں بھیجا، ہم نے پڑھ کر بھیجا ہے. القرآن کلام اللہ وخرج منہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کی زبان سے نکلے ہوئی الفاظ ہے، اس کی طرف بھی اشارہ کیا. ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن، اس کی دو تفسیر ہے، تماما کی دو تفسیر ہے. ایک تفسیر تو یہ ہے کہ تماما علی الذی، ہم نے تورات کو تمام یعنی مکمل اتار دی، ان لوگوں پر جو نیک عمل کرنے والے ہیں. الذی احسن. دوسری تفسیر اس کی یہ ہے جو راضی فرماتے ہیں, تماماً کا لفظ اب کتاب تورات کے ساتھ نہیں ہے, گویا اللہ تورات کی تعریف نہیں کر رہے ہیں, تعریف ان لوگوں کی کر رہے ہیں کہ جو تورات پر عمل کرتے ہیں. یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تماماً علی الذی احسنا, اور جو ان پر اچھی طرح عمل کرنے والے ہیں تماماً ان پر ہم نے اپنی نعمت کو مکمل کیا ہے. اشارہ کیا جو بھی اللہ کی کتاب پر عمل کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا, اس پر اللہ اپنی نعمت کو مکمل کر دے گا. تماماً علی الذی احسن وتفصیلا لکل شے. تفصیل بھی بیان کر دی. زبور ایک ایسی کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری ہے, اس میں صرف دعائیہ کلمات, اس میں صرف اللہ کی تعریفات ہے, اس میں صرف مناجات ہے, اللہ سے کس طرح مانگنا وغیرہ وغیرہ. بائبل میں یعنی انجیل میں زیادہ تر نصائح ہے, نصیحت کی باتیں ہیں, واز ہے, ایڈوائز ہے, احکام رولز بہت لیس اور کم ہیں. لیکن تورات ایسی کتاب ہے اس میں احکام بہت زیادہ ہے, اس میں رول اینڈ ریگولیشن یہودیوں پر بہت زیادہ اللہ پاک نے اتارا ہے. اسی لیے بائبل کے فرسٹ 5 چیپٹر تو وہی ہے جو تورات میں تھے. سمجھ میں آتی ہے بات؟ مستقل بائبل میں نہیں, یعنی اس میں سے بعد میں لوگوں نے بدل دیے نا بائبل کو, تو شامل کر دیا, کچھ ادھر سے لیا کچھ ادھر سے لیا, اس طرح کر کے. تو زیادہ تر انہوں نے بائبل میں پہلے چیپٹر تو تورات ہی کے داخل کر دیے. تو یہ تفصیل ہے اس میں کہ ذبح اللہ کے نام پر کیا جائے ورنہ حرام ہے. کون سا جانور حرام ہے کون سا حلال ہے, جس طرح قرآن حدیث میں ہے اس طرح اس میں بھی سارے احکام بیان کیے گئے ہیں. شراب حرام ہے, سود حرام ہے, اور اس طریقے سے جتنی بھی حرام چیزیں اس امت پر ہے. حرم علیکم المیتا والدم ولحم الخنزیر وما اہل بھی, یہ سب باتیں ان لوگوں پر بھی ہے. کیا کہا گیا؟ لکل شے, ہر چیز کی تفصیل ہے اس میں. کل کا لفظ ہے یہاں, کل کا لفظ, ذرا آپ ذہن حاضر رکھیے. کل یعنی تورات میں اب سب کچھ بیان کر دیا ہے, ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ لفظ کل قرآن کریم اور حدیث میں بھی آتا ہے. یاد رکھو کل سے کیا مراد ہے, کل سے مراد جتنی بندے کو ضرورت ہے وہ سب کے سب ہم نے کیا کر دی ہے, اتار دی ہے. اسی لفظ کو لے کر یاد رکھو, کل ہر وقت گرامر میں ٹوٹل کو بیان کرنے کے لیے نہیں آتا ہے. آلویز دا لفظ کل ٹوٹل کو بیان کرنے کے لیے ہر وقت نہیں آتا ہے, کبھی کبھی کمپیریزن کو بیان کرنے کے لیے بھی لفظ کل آتا ہے, کمپیریزن کو بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے. مثال اس کی, اگر کوئی اسکول میں کسی کوئی آدمی کمپیوٹر کا کام کرتا ہے تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے کمپیوٹر کا سارا کام تمہیں کو کرنا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ کمپیوٹر کے ساتھ اسکول کے دوسرے کام بھی تمہیں کرنے ہیں. اگر یہ مثال سمجھ میں آ گئی تو یہاں لفظ کل سے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ایک تو تبرانی کی روایت ہے, وہ بھی تمہارے سامنے بیان کر دوں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک مرتبہ اللہ نے مجھ پر تجلی فرمائی, سارے علوم مجھ پر ظاہر ہو گئے. اس حدیث کو لے کر اب بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کل علم تھا, سارا علم تھا, سارا کے سارا علم تھا. سب سے پہلا جواب تو یہ ہے, یہ حدیث ضعیف ہے. یہ حدیث آپ لوگ اگر حدیث پڑھتے ہیں اس کے روات کو اس کی چین کو پڑھیں گے تو پتا چلے اس کے راوی ضعیف ہے. چلو اگر ہم اس حدیث کو صحیح مان لیں, یاد رکھو عقائد کا ہر وقت کا بیس آلویز قرآن کے پروف پر ہوتا ہے، یا متواتر روایت جس کو بہت سے لوگوں نے بیان کیا ہو، بہت سارے صحابہ نے، بہت سارے تابعین نے، بہت سارے تابع تابعین نے بیان کیا ہو، ایک آدمی کے اگر کسی ایک نے حدیث کو بیان کی ہو تو اس پر عقائد اور فیتھ کو بیس نہیں رکھی جاتی ہے. یہاں پر اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. اگر ہم مان لے چلو کہ حدیث صحیح ہے، مان لے ٹیمپرری، تو پھر بھی سوال ہوتا ہے اگر نبی کو سارا علم دے دیا گیا تھا تو پھر قرآن کو اتارنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ بھئی میں نے نبی بھیج دیا ہے، وہ تم کو ساری باتیں حدیث میں بیان کر دیں گے، قرآن کیوں اتارا ہے؟ یہ جواب، یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اس لیے کل کا لفظ یہاں پر کیا مطلب ہے؟ جتنی ضرورت کی چیز تھی اللہ نے اس کو تورات میں اتار دی، اور جتنی ضرورت کی چیز تھی اللہ نے اس کو کیا کر دی ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیاوی معاملات میں مجھے پتا نہیں ہوتا ہے، تم کو زیادہ پتا ہوتا ہے. کہ جیسے کب یہ بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوری کے بارے میں، ایک فیمیل کھجور ہے اور میل کھجور ہے، تو وہ کیا کرتے تھے، فیمیل کھجور کا جو میل کھجور کے فلاورز کو لے کر کے فیمیل پر ڈالتے تھے تو اس پر کیا لگتی تھی، کھجوریں لگتی تھی. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا توکل علی اللہ، یہ کیا یہاں سے لے کر اس پر ڈالتے ہو، چھوڑو. نیکسٹ ایئر انہوں نے چھوڑ دیا تو بالکل کم کھجوریں آئی، زیادہ نہیں آئی. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیاوی معاملات میں مجھے کچھ علم نہیں ہے، تم کو جس طرح کرنا ہے کرو، لیکن وہ باتیں جو اللہ نے مجھے بتائی ہے وہی کے ذریعے سے ان تمام پر تم سب کو عمل کرنا ضروری ہے. تفسیر لکل شے وہ ہدا و رحما، تورات رہنمائی بھی کرتی تھی، یہ گائیڈنس بھی ہوتی تھی اور رحمت بھی ہوتی تھی. کس کے لیے؟ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے. ان لوگوں کیوں؟ ان لوگوں کے لیے اس لیے کہ ان لوگوں کو باسب بادل موت کا یقین نہیں تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو اشارہ کر دیا لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون. ہم نے تورات کو نازل کیا، ہدایت بنا دی، رحمت بنا دی، تاکہ وہ اپنے رب سے ملنے پر یقین پیدا کر لے، ایمان لے آئے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے. اس سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر اللہ پر، قرآن کریم کی کتاب پر اگر آدمی پڑھتا نہیں ہے، عمل نہیں کرتا ہے، تو وہ آخرت سے غافل ہوتا ہے، آخرت سے غافل ہوتا ہے، دنیا کی چیزوں میں مشغول ہوتا ہے، تو اس کو موت کا اتنا ڈر نہیں ہوتا ہے. جب موت کا ڈر نہیں ہوتا، آخرت کی وریز نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہوتی ہے، تو اب یہ کیا کرتا ہے، گناہوں میں لگ جاتا ہے، بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، حالانکہ انہیں پتا ہونا چاہیے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، میں بولتا ہوں، میں کرتا ہوں، سب کچھ ریکارڈ کیا جاتا ہے اور قیامت میں اللہ کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ کتاب ہے، ہم نے اس کو نازل کی ہے. اس کتاب کو نازل کر کے اللہ نے لفظ استعمال کیا مبارک. یہ کتاب کیا ہے بھائی؟ مبارک، برکت والی ہے. مبارک ہے وہ آدمی جو اس کلام اللہ کو، کلام اللہ کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اس کے اندر دیکھے. مبارک ہے وہ زبان جو کھول کر اس قرآن کریم کو پڑھے. مبارک ہے وہ لب جو قرآن کریم کو چوم لے، کھول کر دے، پڑھنا شروع کر دے. مبارک ہے وہ آنکھیں جو قرآن کریم کو کھول کر اس میں دیکھے. مبارک ہے وہ ہاتھ جو قرآن کریم کو اٹھائیں اور لے کر چلیں. مبارک ہے وہ سینے جس سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کر لیا ہے. مبارک ہے وہ مدرسے جہاں پر قرآن کریم کو پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے. مبارک ہے وہ جگہ جہاں پر قرآن کریم بیٹھ کر پڑھا جاتا ہے. مبارک ہے وہ خاندان جو خاندان قرآن کریم سے محبت کرتے ہیں. مبارک ہے وہ لوگ جو قرآن کی محبت میں سننے کے لیے کہاں سے کہاں آئے ہیں. اسی لیے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ وہذا کتاب انزلناہ مبارک، برکت والا ہے. برکت کس کو کہتے ہیں؟ ایک ایک لفظ کی تفسیر تھوڑی ہو جائے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے نا. برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت ہمیشہ عربی میں کہا جاتا ہے کثیر النفع، بہت نفع ہو جائے اس کو برکت کہتے ہیں. کیا مطلب اس کا؟ 100 کے 500 ہو جائے، 1000 کے 2000 ہو جائے، یہ نفع ہے؟ نہیں، برکت کا معنی ہے تھوڑی چیز میں بہت بڑا کام ہو جائے. 100 پاؤنڈ میں، 200 پاؤنڈ میں یہ اس طرح زندگی گزارتا ہے کہ 5000 پاؤنڈ والا جو حرام روزی کماتا ہے اس کی زندگی نہیں گزرتی ہے، وہ 200 پاؤنڈ میں اپنی زندگی گزار لے، اس کو کہا جاتا ہے برکت. اور حرام کی روزی ہو، حرام کی روزی چاہے 10000 اس کی تنخواہ ہے، تو وہ 10000 میں بھی پریشان ہی پریشان رہتا ہے. یہ مبارک کے اپوزٹ لفظ ہے نحوست، ایک ہے نحوست ایک ہے برکت. برکت کی دوسری تعریف یہ ہے، بڑی عجیب ہے، صاحب لغات القرآن کہتے ہیں برکت کا معنی قرآن کریم کی اصطلاح میں فرمایا جاتا ہے کہ اللہ کسی کو حلال روزی کمانے کی توفیق دیتا ہے تو اللہ اس بندے کو حلال روزی کو غلط جگہ پر استعمال کرنے سے روک لیتا ہے. حلال روزی ہے تو کسینوں سے اس کو بچا لیتا ہے، شراب سے اسے بچا لیتا ہے، اور جگاڑ سے اسے بچا لیتا ہے، جتنے بھی گناہ کے کام ہیں حلال روزی کمانے والے میں اللہ برکت دے دیتا ہے کہ بہت سارے گناہوں سے اللہ اس کی حفاظت کر لیتا ہے. مبارک وہذا کتاب انزلناہ مبارک، تو گویا جو آدمی اس قرآن کریم کو پڑھتا ہے یا تو علم حاصل کرنے کی نیت سے پڑھتا ہے کہ میں علم حاصل کروں، کس کا؟ تاکہ میں عربی اول، عربی دوم، عربی سوم، عربی چارم پڑھتا ہوں. کیوں؟ تاکہ میں قرآن کو سمجھنے والا بن جاؤں. میں گرامر سیکھتا ہوں، اس کی نیت کیا ہے؟ قرآن کو سمجھنا ہے، نہ کہ مولوی بننا ہے. قرآن کو سمجھنا ہے تاکہ قرآن سمجھ کر کے میں خود بھی عمل کرنے والا بن جاؤں، دوسروں کو بھی عمل کرنے والا بناؤں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اگر تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو قرآن کو کھول کر پڑھو اور سمجھو، اس میں اولین اور آخرین کا علم بیان کیا گیا ہے. اولین کا اور آخرین کا علم قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے، اس سے اعلیٰ کوئی کتاب نہیں، اس سے زیادہ سویٹ والی عمدہ کوئی کتاب نہیں. دنیا کی کوئی بھی کتاب ایک بار پڑھو، دو بار پڑھو، 5 بار پڑھو، 10 بار پڑھو، تم اکتا جاؤ گے. قرآن بار بار پڑھتے جاؤ، تمہیں مزے ہی مزے آتے چلے جائیں گے. یہ قرآن ہے کہ نبی علیہ السلام حرم میں تہجد کے وقت کھڑے ہیں اور تہجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں. ابو جہل، ابو سفیان، اخنس ابن اشرق جیسے تہجد میں نیند کو بگاڑ کر بڑے بڑے مکہ کے سردار چھپ چھپ کر قرآن کو سن رہے ہیں اور مزے لے رہے ہیں. حضرت عماد ہے رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ابھی مسلمان نہیں تھا، میں مکہ میں آیا تو مکہ والوں نے مجھے کہا اب حرم میں نہیں جانا، وہاں ایک آدمی ہے جو صحابی بن گیا ہے، اپنے دین کو چھوڑا ہے، اس کی زبان میں اتنی مٹھاس ہے، وہ ایسا کلام پڑھتا ہے کہ فوراً آدمی اس کے جادو میں پھنس جاتا ہے، اس کے جادو میں پھنس جاتا ہے. عماد کہتے ہیں ٹھیک ہے، اپنے کانوں میں بھی روئی ڈال دی اور بھی صحابی انہوں نے بھی ایسا ہی کیا. حرم میں گئے، دیکھا ایک بہت ہی خوبصورت، سبحان اللہ، جمال کس کا؟ جناب محمد الرسول اللہ. ایسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں، کسی ماں نے جنا ہی نہیں. لم تلد النساء، ایسا خوبصورت لمبا آدمی کھڑے کھڑے قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن، نماز ختم ہو گئی تو میرے دل میں آیا کہ لوگ کہتے ہیں ان کے پاس جنات ہے، ویسے بھی یہ پاگل لوگ تھے، یہ کنویں کے میڈک کی طرح تھے، انہیں کیا پتا ہے یہ نبی ہے اور یہ نبی ہے، ان کے پاس کوئی جن نہیں. کیونکہ ان کی ایک سمجھ ایسی تھی، انڈرسٹینڈنگ، کہ جتنے شاعر ہوتے ہیں، شعر ہوتے ہیں، وہ شاعر کے پاس ہر وقت جن ہوتا ہے اور جن ان کو اشعار سکھاتے ہیں. تو یہ سمجھتے تھے کہ ابو طالب سے کہنے لگے تمہارے بھتیجے کو کہو یار یہ جو ہے نا یہ ان کے پاس جنات ہیں, کسی کے پاس لے جاؤ تاکہ ان کا جنات نکال دیں اور صحیح راستے پر آ جائیں باپ دادا کے دین میں. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے. تو اماں کہتے ہیں میں نے سوچا سب سے زیادہ میں شاعر ہوں, میں جنات نکالنا بھی جانتا ہوں, میں ان کا جنات نکالوں گا, میں ان کے پاس جاتا ہوں. جب یہ نماز پوری ہو گئی بیٹھے تو کہا کیا آپ سناتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے قرآن نہیں سنایا, کیا فرمایا؟ الحمدللہ احمدہ واستعینہ واستغفرہ وأؤمن به وأتوكل عليه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. بس اتنا ہی کہا, وہ کہنے لگا بس کرو بس کرو بس کرو. میرا دل پگھل گیا, یہ کوئی شاعر نہیں ہے, یہ کوئی مجنون نہیں ہے, یہ جادوگر نہیں ہے, ایسا کلام پڑھتا ہے, ایسا کلام دنیا میں کوئی نہیں جانتا, یقیناً یہ رسول اللہ ہے. فوراً وہیں پر کلمہ پر لیا. کتاب انزلناہ مبارک ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں نا, خود کہتے ہیں, اپنی سٹوری بعد میں سناتے ہیں کہ میں رات میں تہجد میں نبی کا قرآن سنتا تھا, کیا برکت والا کلام تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز تہجد میں پڑھ رہے ہیں, الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذبت ثمود وعاد, یہ پوری سورت سورہ حاقہ کا پڑھ رہے ہیں. اور جب آدھی تک پہنچے ہیں, پونی تک پہنچے ہیں, تو حضرت عمر کہنے لگے اس سے بڑا کوئی شاعر ہو ہی نہیں سکتا, اس سے بڑا کوئی پوئم شاعر ہو ہی نہیں سکتے, سب سے بڑا شاعر ہے. بس اس ان کی زبان پر تھا, حضرت عمر ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, ان کی زبان پر تھا کہ فوراً اسی سورت کی آیت آ گئی. نبی پڑھ رہے ہیں فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر. یہ تو رسول ہے, شاعر نہیں ہے. تو حضرت عمر کانپ گئے, کتنا بڑا جادوگر ہے, ابھی تو میں دل میں سوچ رہا ہوں اور یہ تو زبان پر آ گیا ان کے, یہ تو سب سے بڑا جادوگر ہے. بس ابھی جادوگر کی بات ہی سوچ رہے تھے, آگے کی آیت نبی علیہ السلام نماز میں پڑھی وما بقول کاہن قلیل ما تذکرون, یہ جادوگر بھی نہیں ہے, تم بہت کم سمجھتے ہو. تنزیل من رب العالمین, یہ تو اللہ کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں میں چونک گیا, یہ نہ شاعر ہے نہ جادوگر ہے, کہ یہ کیا ہے؟ یہی تو کلام ہے جن کی وجہ سے وہ مسلمان بنے ہیں. مبارک ہے, برکت ہے جو اس کو روزانہ پڑھتا ہے. اس لیے آگے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں, کون سا؟ فتبعوہ واتقوا, دو لفظ ہے. اس قرآن کی اتباع کرو, خالی پڑھنا نہیں ہے, اتباع کرنا ہے. جیسا جیسا موقع ہے اللہ سے ڈرنا ہے. جیسے اگر اسلامک حکومت ہے اور بادشاہ اپنے زمانے کا گورنر ہے اسلامک حکومت کا, تو اس کو خالی قرآن پڑھنا نہیں ہے, قرآن کے مطابق فیصلے بھی کرنا ہے, قرآن کے مطابق غریبوں کی مدد بھی کرنا ہے, قرآن کے مطابق غریبوں کی مدد بھی کرنا ہے, کپڑے بھی دینا ہے, بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے, ننگوں کو کپڑے پہنانا ہے, پیاسوں کو پلانا ہے, لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا ہے. اگر ایسا اسلامک بادشاہ بیٹھ گیا قرآن پڑھتا رہے اور لوگ پریشان رہے, تو اس نے گویا وتقو پر عمل نہیں کیا ہے, اتباع قرآن نہیں کیا ہے. اور اگر فتبعوہ واتقوا, بادشاہ نہیں ہے, چلو بادشاہ نہیں ہے, مفتی ہے, تو مفتی کو مفتی کے حساب سے, اس کا کام صرف قرآن کا پڑھنا نہیں ہے, قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر اس کے مطابق حالات حاضرہ پر جتنے مسائل ہیں ان مسائل پر لوگوں کو ضرورت کے مطابق فتوی دینا ہے. اگر مالدار کو اس کے چاہت کے مطابق فتویٰ دے دیا اور غریب کو صحیح فتویٰ دے دیا, مال کھانے کے لیے اس کو غلط فتویٰ دے دیا, فتبعوہ واتقوا پر یہ عمل کرنے والا نہیں ہوا ہے, یہ قرآن پر عمل کرنے والا نہیں ہوا. عالم دین کا کام یہ ہے, عالم بننے کے بعد قرآن کو سمجھ کر لوگوں کو قرآن کی دعوت دیں, سمجھائیں قرآن کیا ہے, اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں, اس کے واقعات اس کی آیتیں سمجھائیں. اگر نہیں سمجھایا صرف مولوی نام کا بن گیا, کام کا نہیں نام کا بن گیا. فتبعوہ واتقوا پر اس نے عمل نہیں کیا ہے. اور صوفیوں کا تو کہنا ہی کیا ہے, انہوں نے تو قرآن کو ایک طرف ہی رکھ دیا ہے, بس خانقاہ ہی لائن سے بس وہی ہے وہی ہے. یعنی ہمارے حضرت یہی کہتے ہیں, ہمارے حضرت یہی کہتے ہیں, ہمارے حضرت, لیکن کبھی کسی کے سامنے قرآن اور حدیث کی بات نہیں سنائی کہ سب سے بڑے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تفسیر میں یہ فرمایا ہے.
بہت کم سنو گے آپ قرآن اور نبی کی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حضرت ہی کی بات کو نبی کی بات پر ترجیح ہوتی ہے بہت کم ہوتا ہے اور پھر ذکر اللہ ہی ذکر اللہ ہے کبھی کسی شیخ نے اپنے مرید سے نہیں پوچھا بھئی تم قرآن پڑھتے ہو قرآن پڑھتے رہو کوتر پارا پڑھو آدھا پارا پڑھو ایک پارا پڑھو خالی ذکر اللہ نہیں سب سے بڑا ذکر قرآن کریم ہے اس سے برتر کوئی ذکر نہیں ہے اس لیے کہ آدھی صوفیت آدھا تزکیہ نفس تمہیں قرآن پڑھنے سے حاصل ہو جائے گا اگر تم قرآن سمجھ کے پڑھتے ہو یا اس کے ترجمہ کے ساتھ پڑھتے ہو انشاءاللہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں میں کہتا ہوں تمہیں آدھا تزکیہ نفس اسی قرآن سے حاصل ہو جائے گا یہ قرآن کی برکت ہے مبارک فتبعوه اور عوام کا تو کہنا ہی کیا ہے وہ کبھی انہیں توفیق نہیں ہوتی قرآن کھولنے کی حالانکہ علماء فرماتے ہیں کہ سال میں دو بار عوام کو قرآن کا پورا کرنا ضروری ہے موقع مل گیا رمضان میں پڑھ لیتے ہیں ورنہ پھر جو باقی رہ گیا پورے سال چلاتے ہیں قرآن تو کہہ رہا ہذا کتاب انزلناہ یہ کلام ہم نے نازل کیا ہے یہ برکت والا ہے فتبعوه اس کی اتباع کرو اس کو پڑھو اس کو سمجھو اس کی مجلس میں بیٹھو اگر کچھ نہیں قرآن کی ایک آیت تمہیں اگر کہیں ملے اچھی طرح اس کی تفسیر بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے ترمذی میں بھی ہے آج کل تو واٹس ایپ عام ہوا ہے ایسی کوئی حدیث آج تو بخاری مسلم کی صحیح صحیح کتابیں سامنے ہوتی ہے قرآن کی ایک آیت ترجمہ کے ساتھ کسی پر فوت کر دو کوئی آدمی ترجمہ تو پڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا بن جائے اللہ نماز کی کوئی آیت بھیج دو روزے کی آیت بھیج دو یا سود کھانے والے کی جو آیت ہے وہ بھیج دو یا اور جتنے بھی چیزیں بہت ساری قرآن کریم میں ہیں یا حدیث ہے نبی علیہ السلام کی کتنی پیاری پیاری بخاری میں مسلم میں ترمذی میں آج تو ہمارے فونوں میں موجود ہے کبھی ہم نے اپنے فون کے ذریعے سے کسی دوسرے کو قرآن اور حدیث کی دعوت ہی نہیں دی ہے نہ مجمع میں دی نہ افرادی میں دی نہ اجتماعیت میں دی ہے فَتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ یہ کلام ایسا ہے جس کو پڑھو گے اتباع کرو گے اور اس قرآن سے ڈرتے رہو گے بقول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبحان اللہ جب میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو میں خود نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں گویا میں اللہ سے بات کر رہا ہوں اور جب میں چاہتا ہوں اللہ مجھ سے بات کرے تو میں اللہ کا کلام پڑھتا ہوں گویا اللہ مجھ سے کلام کر رہا ہے اللہ مجھ سے کلام کر رہا ہے اور اگر ثواب کی نیت سے پڑھے تو من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا ایک ایک حرف پر دس دس نیکی ہے دس گنا معاف ہے دس درجے بلند ہے کیا اور کیا ملے گا قیامت میں اللہ ہی زیادہ جانتا ہے کوتر پارا اگر آدمی روزانہ پڑھ لے کتنے الفاظ ہے اس میں کتنے حروف ہے اب گن نہیں سکتے ہیں کتنے حروف ہے روزانہ کتنی نیکیاں ہمیں مل سکتی ہے کبھی ہمیں توفیق نہیں ہوئی بقول حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ جو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے آخری خلیفہ تھے ہردوئی میں ان کا انتقال ہوا فرماتے ہیں اپنی کتاب مجالس الابرار میں کہ قرآن تہجد کے وقت گھر والوں کو بدعا دیتا ہے تہجد کے وقت گھر والوں کو قرآن بدعا دیتا ہے کہتا ہے اے اللہ جس طرح اس آدمی نے گھر والوں نے مجھے جزدان میں تھیلی میں بند کر کے کونے میں رکھ دیا ہے اللہ قیامت میں تو انہیں جہنم کی چین سے باندھ کر جہنم میں ڈال دینا اور یہی بات ہے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام واتقد ھذا القرآن مہجورا قیامت میں نبی کہیں گے اپنی امت کے لیے اے اللہ میرے نبی نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا کبھی اس کو پڑھا نہیں کبھی اس پر عمل نہیں کیا یہی تو وجہ تھی کہ حضرت امام اعظم امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ نے اللہ کو سو مرتبہ خواب میں دیکھا علامہ ابن عابدین شامی فتاوی شامی میں اس بات کو نقل فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے اللہ کو سو مرتبہ اپنے خواب میں دیکھ سکتا ہے ظاہر میں نہیں دیکھ سکتا ہے لا تدریک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر ظاہر میں اللہ وہ آنکھ دیں گے قیامت میں کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں گے دنیا میں نہیں دیکھ سکتے جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ مجھے دیکھنا ہے تو اللہ نے فرمایا لن ترانی دنیا میں موسیٰ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے ہیں خواب میں دیکھنا چاہے امام احمد بن حنبل نے سو مرتبہ پھر کہا 99 ٹائم دیکھا کہ اب میں دیکھوں سو بھی مرتبہ تو اللہ سے پوچھوں گا اس امت کی کامیابی کس چیز میں ہے تو سوویں مرتبہ اللہ کو خواب میں دیکھا. یہ ابن عابدین فرماتا ہے, فتاوی شامی سب سے بڑی کتاب ہے عربی فتاوی کی, احناب کی, اس میں لکھا ہے, فرمایا اللہ نے کہ تم یہ نبی علیہ السلام کی امت یعنی میرے بندے قرآن کو اگر پڑھیں گے تو قیامت میں یہ کامیاب ہو جائیں گے. تو امام احمد بن حنبل نے پوچھا فہمن او بلا فہم, سمجھ کر یا بغیر سمجھ کر؟ اللہ فرماتے ہیں سمجھ کر ہو یا بغیر سمجھ کر ہو میرے قرآن کو پڑھیں گے میں انہیں کامیابی دے دوں گا. حضرت مولانا یوسف صاحب, حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ صحیح بات سچی بات حضرت مولانا عاشق الہی صاحب فرماتے ہیں میں نے ان کی زبانی سنی ہے. فرمایا حضرت تشریف لائے تھے مدینہ منورہ تو حضرت نے ایک واقعہ بیان کیا, فرمایا یو پی کے ایک گاؤں میں ایک بوڑھا بوڑھی تھی, دونوں قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے, ہاں قرآن کا ادب بہت کرنا جانتے تھے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, لیکن ان کے گھر میں قرآن نہیں تھا. ایک دو پانچ کتنے روپیے جمع کیے اس زمانے میں, 500 روپیے جمع کیے, 250 روپیے میں ایک آدمی کا حج ہوتا تھا, 500 روپیے میں دونوں میاں بیوی کا حج ہونا تھا, اتنے پیسے جمع کر دیے تھے, اب حج کے لیے جانا تھا, اتنے میں اس زمانے میں, آج بھی خبر نہیں, اس زمانے میں قرآن بیچنے کے لیے لوگ آتے تھے, تو ایک آدمی قرآن بیچنے کے لیے آیا اور قرآن کی تعریف کرنے لگا کہ قرآن اللہ نے آسمان سے بھیجا ہے, جبرائیل لائے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا ہے, ایسا قرآن ہے کہ ایسی کوئی کتاب نہیں, یہ برہے برہی نے کبھی قرآن کو دیکھا نہیں تھا, صرف سنا تھا کہ اللہ کا کوئی کلام ہے. انہوں نے کہا ہم اس قرآن کو دیکھتے ہیں, خرید لیتے ہیں. انہوں نے دیکھا, اس آدمی نے دیکھا بیچنے والے نے کہ یہ دونوں آدمی برہا برہی جو ہے انہوں نے قرآن کو دیکھا نہیں, جتنے پیسے مانگیں گے دے دیں گے. کبھی کبھی وہ بھی ایڈوانٹیج لے لیتے ہیں نا, آج سامنے والے کسٹمر کو دیکھ کر, جیسے ہو جاتا ہمارے یہاں ساؤتھ افریقہ میں ہوتا ہے, کالے لوگوں کو پہلے زمانے میں پیسے گننے نہیں آتے تھے, تو آتے تھے پورے پیسے ایسے رکھ دیتے تھے, جتنے لینا ہے لے لو باقی مجھے واپس کر دو, کیسے کوئی امانت دار ہوگا تو ہی واپس کرتا ہوگا ورنہ زیادہ لیتا ہوگا. یہی بات ہوئی یہاں پر بھی, کہا ایک روپے کا نہیں, یہ تو آسمان سے آیا, اللہ کا ہے, جبرائیل لایا, کئی سال لگے, نبی پر اترا, ہم تک پہنچنے میں بڑی تکلیف ہوئی, کتنی تکلیف نبی کو ہوئی ہے, یہ ایک روپے میں نہیں 500 روپے میں ملتا ہے, اور زمانے میں 50 پیسے میں انڈیا کے وہ 50 یا 25 یا 5 پیسے میں مل جاتا تھا قرآن. حضرت مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں اپنے قریب کے گاؤں کا واقعہ, برہا برہی کا 5 پیسے میں وہ قرآن مل جاتا تھا اس وقت میں, لیکن لیا کس نے, کتنا اس نے 500 روپے لے لیے, انہوں نے خرید لیا, لیکن اللہ بھی دل دیکھتا ہے نا, اللہ دل دیکھتا ہے, لے لیا, لے کر کے گھر میں چلے گئے, 500 روپے دے دیے. اب دونوں سوچ رہے ہیں کہ ایک ہی کمرہ ہے, سوئیں گے تو قرآن کی بے ادبی ہوگی, ایسا رکھیں گے اور سوئیں گے تو قرآن کی بے ادبی ہوگی, کیا کریں. برہے نے کہا بڑھی سے تم سو جاؤ آدھی رات, میں آدھی رات قرآن کو اپنے سر پر رکھتا ہوں. آدھی رات کھڑا رہا اپنے سر پر کلام کو رکھ کر, آدھی رات کھڑا رہا, پھر آدھی رات ہو گئی, اس نے بڑھی کو اٹھایا, تو اٹھ جا وضو کر لے, اب اس قرآن کو تو آدھی رات اٹھا لے, میں سو جاتا ہوں. بڑھی نے وضو کیا, قرآن کو سر پر رکھ لیا. دوسری آدھی رات, پوری رات ہو گئی, صبح ہوتے ہی کیا اللہ کو دیکھنا ہے, اللہ جب دینے پر آتا ہے نا تو کہ چھپر پھاڑ کے دیکھتا ہے, وہ اس طرح دیتا ہے جس نے قرآن کو دیکھا تک نہیں تھا, پڑھنے کی دور کی بات ہے, دیکھنا دیکھا تک نہیں تھا, صبح ہوتے ہی اللہ نے پورا قرآن کریم بائے ہاتھ بوڑھے کے سینے میں بھی ڈال دیا اور بوڑھی کے سینے میں بھی ڈال دیا, دونوں حافظ قرآن بن گئے. یہ قرآن ہے برکت والا, اس کی رسپیکٹ جتنی کی جائے, اس کے ساتھ جتنی محبت کی جائے, جتنی محبت سے دیکھا جائے, اتنی ہی برکتیں گھر میں آتی ہے, بچوں میں آتی ہے, اولادوں میں آتی ہے, اپنی زندگیوں میں اللہ حلال روزی نصیب کر دیتا ہے, لیکن شرط یہ ہے اس کی اتباع کی جائے اور قرآن کو سمجھا جائے, اس پر عمل کیا جائے اور اس کے مطابق زندگی گزاری جائے. تو اللہ خود فرماتا ہے لعلکم ترحمون, تم پر رحم کر دیا جائے گا. جب قرآن کو پڑھیں گے ضرور اللہ کی رحمت کو اترتی ہے, ہم اپنے گھر میں پڑھیں گے تو گھر میں رحمتیں اترے گی, ہے نا. اور واقعہ تو مشہور ہے, صحابی فرماتے ہیں میں فجر کی نماز اپنے گھر میں پڑھ رہا ہوں، تہجد کی نماز، میرا بیٹا سویا ہوا ہے، دیکھا یہ وہ گھوڑا میرا کود رہا ہے، سب نے سنا یہ واقعہ، تو سب کو معلوم ہے گھوڑا کود رہا ہے، تو میں نے نماز کو توڑ دیا، کہیں گھوڑا میرے بچے پر نہ گرے، پیر نہ رکھ دے، تو میں نے بچے کو ہٹایا، پھر نماز شروع کی، پھر کودنے لگا، تو میں نے اس طرح نماز پوری کر دی۔ صبح صبح میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فجر کی نماز پڑھ کر گیا، تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا اور اس میں سورۃ الکہف پڑھ رہا تھا، قرآن کی آیتیں پڑھ رہا تھا، میرا گھوڑا کود رہا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اور سامنے مجھے نور نظر آتا تھا، جیسے ہی میں نے نماز ختم کر دی وہ اوپر چلا گیا۔ فرمایا او صحابی، یہ اللہ کے فرشتے تیرے قرآن پڑھنے کو سننے کے لیے ہوئے آئے تھے، اگر تو پڑھتا رہتا فجر تک اور فجر تک، تو مدینے کے لڑکے بھی ان فرشتوں کو دیکھ لیتے، ہے کہ نہیں؟ اگر ہم اپنے گھر میں قرآن پڑھے تو کیا برکت نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی۔ ہم نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا ہے، ہم نے ٹی ویوں کو نمبر دے دیا، ہم نے دوسرے وی سی آر اور نہ معلوم لیپ ٹاپ اور نہ معلوم آئی پاڈ اور کیا، یہ قرآن سے دور کرنے کے سارے ہتھیار ہیں جو ہمارے بچوں کو دیے گئے ہیں کہ تم قرآن سے دور رہو، اسی میں بزی ہو جاؤ، قرآن کون پڑھے گا؟ کسی کو توفیق نہیں ہوتی، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بات انشاءاللہ تفصیل سے بیان کی جائے گی، اللہ پاک ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، اور ایسی مجلسوں میں شریک ہونے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا مولانا نبینا وحبیبنا مولانا محمد النبی الامی وعلیہ وبارک وسلم تسلیما۔ یا رب لک الحمد، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ اے اللہ گناہوں کو معاف فرما دے، اے رحم فرما دے، اے اللہ کرم فرما دے، تو بڑا کریم ہے، اللہ رحم فرما دے، کرم فرما دے۔ اے اللہ ہمارے پاس کوئی ایسا اخلاص والا عمل نہیں ہے، اخلاص والا سجدہ بھی نہیں ہے، اخلاص والی تلاوت بھی نہیں ہے۔ اے اللہ، یہی قرآن ہے جس کی محبت میں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً اس قرآن کی محبت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اسی قرآن کی محبت کا تمہیں صدقہ اللہ دے رہے ہیں۔ اے اللہ، اسی قرآن کے طفیل اور جن پر نازل ہوا محمد رسول اللہ کے طفیل، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، رحم فرما دے، ہماری اولادوں کو نیک بنا دے۔ اللہ جو قرآن سے محبت کرتا ہے تو ان کے سینوں میں قرآن ڈال دیتا ہے، ان کی اولادوں میں قرآن ڈال دیتا ہے، ان کی نسلوں میں قرآن دے دیتا ہے۔ اے اللہ، اس قرآن کی محبت سے ہماری نسلوں کو، ہمارے نسلوں میں ہماری اولادوں اور ان کی نسلوں میں، اے اللہ، صالحین، عالم قرآن، عالم دین پیدا فرما دے۔ اے اللہ، عالم دین پیدا فرما، عالم قرآن پیدا فرما، قرآن کے حافظ پیدا فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، ایسی مجلسوں کو قبول فرما لے، اے اللہ، جس میں تیرا قرآن پڑھا جاتا ہو، ترجمہ کیا جاتا ہو، سمجھا جاتا ہو، یقیناً اللہ اس میں رحمتیں اترتی ہے، یہ تیرا ہی فرمان ہے، جہاں قرآن پڑھا جائے، سمجھا جائے، اے اللہ، وہاں تیری رحمتیں اترتی ہے، فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اے اللہ، اس رحمت کے صدقے، اے اللہ، ہم سب کی مغفرت فرما دے، مغفرت فرما دے، قرآن کے صدقے ہماری زندگیوں میں سکون پیدا فرما دے، ہمارے گھروں میں سکون پیدا فرما دے، ہماری اولادوں میں سکون پیدا فرما دے، حلال روزی نصیب فرما دے، حرام روزی سے ہماری حفاظت فرما لے۔ اے اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، جہاں جہاں تک یہ آواز میری پہنچائی جاتی ہے، پہنچتی ہے، ویب سائٹ کے ذریعے سے، یہاں مائک کے ذریعے سے، ریسیور کے ذریعے سے، اے اللہ، سارے سننے والوں کو، سب کے لیے اور یہاں بیٹھنے والوں کو، قرآن کو ہدایت بنا دے، رحمت بنا دے، نجات کا ذریعہ بنا دے، سکون کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ، مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما دے، ہمارے والد صاحب کی مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہوئے شفا عطا فرما دے، موسیٰ بھائی کے والد صاحب ہندوستان میں ہاسپٹل میں ہے، اے اللہ، انہیں شفا عطا فرما، ان پر رحم فرما۔ اے اللہ، جتنے لوگ جہاں ہسپتالوں میں، گھروں میں، اس مجمع میں جسمانی روحانی بیمار ہے، سب کو شفا عطا فرما، سب کو عافیت نصیب فرما۔ بہت سارے حضرات نے اپنی پریشانیوں کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، اے اللہ، پریشانی دوری کرنے والا تو ہی ہے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، سب کی مشکلوں کو حل فرما دے۔ اے اللہ، مقروض کو، اس کو قرض سے سبکدوشی عطا فرما دے. اے اللہ جو مانگا عطا فرما دے, نہ مانگ سکے تو اپنے فضل و کرم سے تیری شاہ نشان عطا فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.